اس جنگ میں، جنگ احد میں پیغمبر کے 70 بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے، ان کی لاش کے ٹکڑے پہاڑوں پر بکھیرے گئے، ان کو اذیتیں دی گئیں، ان کو دکھوں میں مبتلا کیا گیا۔ یہ وہی جنگ ہے کہ جس جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر کی لاش جب رسول اللہ کے سامنے آئی تو پیغمبر پریشان ہو گئے اور صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو کفن بھی نہیں ہے جو مصعب کے چہرے پر ڈال دیں۔ حضور نے فرمایا، کوئی کپڑا بچے تو لاؤ۔ ایک کپڑا بچا، وہ کپڑا مصعب بن عمیر کے چہرے پہ ڈالا گیا تو پاؤں ننگے ہو گئے، پاؤں پہ ڈالا گیا تو چہرہ ننگا ہو گیا۔ حضور کو وہ وقت یاد آیا کہ جب مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا تھا، اس سے پہلے ایک ایک دن میں یہ دو دو جوڑے کپڑوں کے بدلا کرتا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے جرم میں باپ نے تن کے کپڑے بھی اتار لیے تھے اور رسول اللہ کے پاس آیا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، تیری توحید کے کلمے کے جرم میں اس نے کپڑے اتار دیے تھے اور اس سے پہلے دو دو جوڑے بدلتا تھا، آج میرے سامنے اس کی لاش پڑی ہے کہ اس کے کفن کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں۔ حضور نے فرمایا، اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دو، اس کے پاؤں پہ گھاس ڈال دو، قیامت کے دن یہ گھاس بھی اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگیاں شہادت اور بصالت سے عبارت ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت بے مثال واقعہ ہے۔ قرآن پاک نے کہا، جو لوگ میرے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اور فرمایا، فالذین اخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی، ان کو میرے راستے میں مارا گیا، میرے راستے میں اذیتیں دی گئیں، میرے راستے میں دکھ دیے گئے اور میرے راستے میں انہوں نے جنگیں لڑی، قتال کیا، اور جب انہوں نے میرے راستے میں جنگیں لڑی تو میں نے صحابہ کو جنگوں کے بدلے میں جنت کا تحفہ عطا کیا اور ان کی غلطیوں کو بھی نیکیاں بنا دیا اور ان کے درجے بلند کر دیے۔ میرے بھائیوں، جنگ احد میں اور بھی کئی صحابی شہید ہوئے، 70 صحابی شہید ہوئے۔ اس جنگ میں وہ شخص بھی شہید ہوا جس کا نام زیاد ابن مسکن تھا، جس کی لاش پہاڑوں کے نیچے تڑپ رہی تھی، جس کا جسم تڑپ رہا تھا اور پیغمبر علیہ السلام کے عشق میں وہ خود بھی تڑپ رہا تھا۔ ایک شخص پانی کا مشکیزہ لے کر گزرا اور اس نے اشارہ کر کے بلایا، پانی والے نے کہا کہ زیاد، تجھے پانی کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، تجھے مرہم پٹی کر دوں؟ اس نے کہا، مرہم پٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، تجھے دوائی دے دوں؟ اس نے کہا، دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، دودھ لے آؤں، شہد لے آؤں؟ اس نے کہا، نہ دودھ کی ضرورت ہے نہ شہد کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، تو تڑپ رہا ہے، تیرے جسم سے لہو بہ رہا ہے۔ اس نے کہا، میری آخری خواہش ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے ایک دفعہ کملی والے کا چہرہ دیکھ لوں۔ اس نے پانی کا مشکیزہ زمین پہ رکھا اور اس تڑپنے والے صحابی کو کندھے پہ اٹھایا اور رسول اللہ کی طرف لے چلا۔ پہاڑوں پہ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہ پتھروں پہ چڑھتا ہوا پیغمبر کے سامنے پہنچا۔ جب زیاد بن مسکن نے نبی کا چہرہ دیکھا تو دور سے نبی کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے چھوڑ دیا۔ یہ زمین پہ تڑپتا ہوا اور گھسٹتا ہوا پیغمبر کے قریب پہنچا۔ نبی کے پاؤں زمین کی طرف لٹک رہے تھے، اس نے اپنے رخساروں کو پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے سے لگا دیا اور اس طرح گھسا، اپنے رخساروں کو نبی کے تلووں سے گھسانے لگا۔ پیغمبر نے دیکھا، فرمایا، یہ تو زیاد ابن مسکن ہے۔ اور زیاد ابن مسکن کے چہرے پہ لہو تھا، کپڑے خون آلود تھے۔ حضور نے فرمایا، زیاد، تجھے کیا ہوا؟ فرمایا، میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ آپ کا چہرہ دیکھ لوں، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، مجھے سکون ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، لوگوں، جس نے جنتی دیکھنا ہو، زیاد کا چہرہ دیکھو، یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ یہ جنگ احد کا شہید ہے۔ میرے بھائیو، چنانچہ اسی حالت میں حضرت زیاد کی جان نکل گئی، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہی وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں ایک وہ صحابی بھی آئے جو پاؤں سے لنگڑے تھے، جن کا نام عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، لنگڑاتے ہوئے چلے تھے اور مدینہ سے چلے تھے، یہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر بن جموح کی لاش کو مدینہ منورہ لے جاؤ، وہاں لے جا کر دفن کر دو۔ جب اونٹ کے کچاوے پہ لاش ڈالی تو اونٹ اٹھتا نہیں ہے، حضور اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں ہے۔ حضور نے عمر بن جموح کے بیٹے کو بلایا کہ آؤ مجھے بتاؤ، تمہارے والد نے گھر سے چلتے وقت کوئی دعا بھی مانگی تھی؟ تو بیٹے نے کہا میرے والد نے کہا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، اسی وجہ سے اونٹ اس کی لاش کو نہیں لے جاتا۔ چنانچہ عمر بن جموح کی لاش کو بھی احد کے پہاڑ پہ دفن کر دیا۔ میرے بھائیو، دین کے لیے صحابہ نے جانیں لٹائی، نبی کے لیے جان لٹائی، لٹائی یا نہیں لٹائی؟ یہ المناک شہادتیں ہیں، المناک واقعات ہیں، ایسے واقعات کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ تو مر جائے تیرے رشتہ دار روئیں، میں مر جاؤں میرے رشتہ دار روئیں، میرے بھائی روئیں، لیکن میں قربان جاؤں رسول اللہ کے صحابہ کی شہادتوں پہ کہ جن کی شہادت کی خبر سن کر خود کملی والے روئے، خود پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ موتا میں جب حضرت جعفر تیار شہید ہوئے، حضرت جعفر جب شہید ہو گئے تو ایسے شہید ہوئے، ان کے ہاتھوں میں پرچم اسلام تھا، دشمن نے ان کے بازو پہ تیر تلوار ماری، ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھوں میں پرچم لے لیا، وہ بازو بھی کٹ گیا، پھر انہوں نے اپنے ٹانگوں میں پرچم لے لیا، ٹانگیں بھی کٹ گئیں، ہاتھ بھی کٹ گئے، اتنا خون بہا کہ وہ شہید ہو گئے، بازو کٹے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کی خبر رسول اللہ کو جبرائیل امین نے دی کہ حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے، پیغمبر کو خبر ملی اور حضرت جعفر کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، جن سات بچیاں تھیں، پیغمبر رو پڑے کہ یہ سات بچیاں یتیم ہو گئیں۔ حضور کے گھر گئے اور جا کر فرمایا بیٹیو میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تمہارا باپ شہید ہوا ہے، اس کے ہاتھوں پہ اللہ نے ہاتھوں کی جگہ دو پر لگا دیے اور جعفر جنت میں اڑتا جا رہا ہے، اس لیے اس کو جعفر کے ساتھ تیار کا لفظ بولا، یعنی اڑنے والا، کہ وہ جنت میں اڑ رہا ہے۔ اگر بیٹیو تم چاہو تو میں تمہارا باپ جنت میں اڑتا ہوا دکھا سکتا ہوں، یہ نبی نے فرمایا۔ میرے بھائیو، پیغمبر نے ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹیو آج کے بعد میں محمد تمہارا باپ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں باپ کی شہادت کی خبر سن کر رو پڑی اور پیغمبر بھی روئے۔ مسلمانوں، وہ کتنا اونچا مرتبہ ہوگا ان بچیوں کا کہ جن کے باپ کی شہادت پہ نبوت کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ پیغمبر بھی روتے رہے اور بیٹیوں کو سہارا دیتے رہے، بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور فرماتے رہے بیٹیوں تمہیں پرواہ کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ جنت میں گیا ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں، بیٹیوں میں تمہارا باپ ہوں، کوئی دکھ آئے تو مجھے باپ سمجھنا، کوئی پریشانی آئے تو مجھے باپ سمجھنا، بچیوں میں تمہیں باپ کی طرح تم سے محبت کروں گا، تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ جعفر نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان دی، یہ حضرت جعفر کی شہادت ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے، یہی جنگ احد ہے۔ اس جنگ میں حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ حضرت حنظلہ وہ مقدس صحابی تھے کہ جو جنگ کے پہلے دنوں میں آئے تھے۔ حضرت حنظلہ وہ صحابی تھے کہ جس صحابی کو ابتدائی لشکر میں جو شریک نہیں ہوئے، کہ جس دن وہ لشکر روانہ ہوا اس کے ایک دن بعد ان کی شادی ہونے والی تھی، شادی ہو گئی، دو ایک رات بیوی کے پاس گزاری ہے، مدینہ منورہ میں سے باہر احد کے پہاڑ پہ دشمن کا حملہ ہوا، صحابہ پریشان ہو گئے، کچھ صفے ہل گئیں۔ پیغمبر نے قاصد بھیجا کہ مدینہ میں اعلان کرو کہ جتنے صحابی پیچھے رہ گئے ہیں وہ سب جلدی جلدی احد میں پہنچے۔ یہ نماز فجر سے پہلے اعلان کرنے والے نے مدینہ میں اعلان کیا اور حضرت حنظلہ نے رات ایک بیوی کے پاس گزاری تھی اور غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوئے تھے، کانوں میں نبی کے قاصد کی آواز آئی، غسل نہیں کیا، کپڑے پہن کر باہر آ گئے۔ بیوی نے کہا غسل نہیں کیا؟ کہنے لگے نبی کے فرمان، پیغمبر کا قاصد آیا ہے۔ میں نے کہا اب اگر میں ٹھہرتا ہوں تو بجا آوری میں دیر نہ ہو جائے، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا غسل کر لیتے، فرمایا نہیں، حکم نبی کا آیا، اب میں جلدی چلوں گا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی آج کل کی عورت ہوتی لپٹ کر رونے لگ جاتی، پریشان ہونے لگ جاتی، اور وہ بیوی کہتی ہے کہ اچھا اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اگر خاوند نے کہا اگر میں شہید ہو گیا گھبرانا نہیں ہے، قیامت کے دن ملاقات کر لیں گے، حوض کوثر پہ مل جائیں گے۔ بیوی ان کو رخصت کر رہی ہے، غسل نہیں کیا، جنگ میں چلے گئے، جنگ شروع ہو گئی، کئی مار کے ہوئے، کئی آدمی صحابہ کرام کے شہید ہوئے، کئی دشمن بھی مارے گئے، بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے۔ بالآخر جب جنگ ختم ہو گئی، لاشیں جمع ہوئی، زخمی جمع ہوئے، لاشیں جمع ہوئیں، حضور علیہ السلام نے لاشوں کا معائنہ کیا تو لاشوں میں ساتھ حضرت حنزلہ کی لاش نہیں ملی، زخمیوں میں حضرت حنزلہ نہیں ملے، زندوں میں حضرت حنزلہ نہیں ملے، حضور پریشان ہو گئے۔ آپ نے کئی صحابہ کا اکٹھا جنازہ پڑھایا، اکٹھی اجتماعی قبریں بنائی اور ان میں دفن کرنے کا حکم دیا، لیکن حنزلہ کی لاش نہیں ملتی، پیغمبر پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، دعا کے فوراً بعد جبرائیل امین آسمانوں سے آئے اور آ کر فرمایا، کملی والے جب حنزلہ گھر سے چلا تھا تو غسل کے بغیر چلا تھا اور اس پہ غسل واجب تھا، اور ان لاشوں میں اس کی لاش ہوتی تو بغیر غسل کے شہید کو چونکہ دفن کیا جاتا ہے تو بغیر غسل کے تم دفن کر دیتے، اس لیے اس کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور 70,000 فرشتے اس کی لاش کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ صحابہ کو غسل فرشتوں نے دیا، کس نے دیا؟ فرشتوں نے صحابہ کو غسل دیا، فرشتوں نے صحابہ کے جنازے پڑھے، فرشتوں نے صحابہ کرام کی عظمتیں بیان کی۔ دیکھیے حضرت سعد ابن معاذ کا جب جنازہ اٹھا تو حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے، حضور جنازے میں ایڑیاں اٹھا کے چلتے تھے اور آپ فرماتے تھے، اہتز بموتہ العرش، کہ سعد کی موت سے عرش کانپ اٹھا ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ایڑیاں اٹھاتے ہیں، فرمایا میں اس لیے ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہوں کہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں ہزاروں فرشتے آئے ہیں، میں ایڑیاں اٹھاتا ہوں کسی فرشتے کے پر پہ محمد کا قدم نہ آ جائے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حنزلہ کہ اس مرتبے کو دیکھو کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ آج کوئی آدمی کہے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، آج کوئی شخص کہے ان کے دل میں اسلام نہیں تھا، مجھے بتاؤ جن کو غسل فرشتوں نے دیا ہو ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، جن کے جنازے فرشتوں نے پڑے ہوں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور جن کے رضا کا اعلان قرآن نے کیا ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، جو پہاڑوں پہ ذبح کر دیے گئے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، آئے جن کی لاشوں کے ٹکڑے دریاؤں میں بہا دیے گئے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، اور جن کے بچے قربان کر دیے گئے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، آئے جنہوں نے نیزے کی انیوں پہ چڑھ کے محمد کے پرچم کو بلند کیا، کیا ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور جن کے بچے قربان ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، اور جنہوں نے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے میرے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، مجھے بتاؤ کیا ان کے دل میں ایمان نہیں تھا؟ میری ماؤں اور بہنوں، جنگ احد کے میدان میں ایمان کو پرکھا گیا، ایمان کو تولا گیا، ایمان کو ترازو میں ڈالا گیا، ایمان کو کسوٹی پہ پرکھا گیا۔ آؤ، دنیا میں کتنی جماعتیں آئیں، دنیا میں کتنے گروہ آئے، دنیا میں کتنے قافلے آئے، دنیا میں کتنی تحریکیں چلیں، لیکن مجھے بتاؤ صحابہ سے زیادہ قربانیاں دنیا میں دینے والا کون تھا؟ صحابہ کہاں تک پہنچے؟ صحابہ دنیا کے کس کی خطے میں گئے؟ صحابہ کرام نے سب کچھ لٹا دیا تھا، ان کے سامنے رسول اللہ کا عشق تھا، نبی کی محبت تھی، پیغمبر کا دین تھا، قرآن کا مذہب تھا، ان کے دل میں کوئی چیز نہ تھی۔ مجھے بتاؤ کس عشق نے ان کو دیوانہ کیا تھا، کس محبت نے انہیں قربان کر دیا تھا، کس عشق کی وجہ سے انہوں نے سر دے دیا تھا؟ وہ کون سی محبت تھی، وہ کون سی میں تھی، وہ کون سا عشق تھا، وہ کون سی محبت تھی کہ انہوں نے بچوں کو قربان کر دیا، بیویوں کو قربان کر دیا، حویلیوں کو قربان کر دیا، کاروبار کو قربان کر دیا، دکانوں کو قربان کر دیا، افریقہ کے جزیروں میں پہنچ کر محمد کے دین کو سربلند کیا؟ قربان کیا یا نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ، خون بہتا رہا، خون ندیوں میں بہتا رہا، خون پہاڑوں پہ بہتا رہا، خون ذروں پہ بہتا رہا، خون ہر جگہ بہتا رہا، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ میری ماؤں اور بہنوں، تم بھی دین کے لیے کام کرتی ہو، لیکن آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک صحابیہ کا ایسا ایمان افروز واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی مثال 1400 سال کی تاریخ نہیں دے سکتی، کہ ایک عورت کی عمر 90 سال ہے، اس عورت کا جوان بیٹا احد کے پہاڑوں پہ ذبح ہو گیا، اس کے بچے ذبح ہو گئے، اس کا خاوند شہید ہو گیا، اس کا بھائی شہید ہو گیا، لیکن اس عورت کا ایمان کتنا بلند تھا، اس عورت میں کتنی حرارت تھی، وہ عورت رسول اللہ کی محبت سے کتنی سرشار تھی کہ انسان ردہ اور رشک میں پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا ایمان جو پہاڑوں سے بھی بلند تھا ایک عورت کے سینے میں اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ 90 سال کی بوڑھی عورت کو یہ پتا چلتا ہے کہ عہد کے پہاڑوں پر رسول اللہ شہید ہو گئے. یہ خبر غلط تھی لیکن مدینہ میں پھیل گئی. اس عورت نے حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی, لاٹھی اٹھا کر مدینہ سے باہر چلی. ایک آدمی نے راستے میں کہا, اما تیرا نام ام امارہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ام امارہ ہے. اس نے کہا تیرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا. ایک نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. ایک نے کہا تیرا خامد بھی شہید ہو گیا. لیکن اس عورت کا کیا حال تھا؟ حفیظ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو, کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں, اس کا برادر اور شوہر بھی نچاور کر دیے تھے, اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے. ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے, خاص و عام اس کو, مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا, اسی کا نام نامی تھا جو مظلومے کا حامی تھا. بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا, رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. ایسا ایمان بتاؤ. اسے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. اس نے کہا بیٹے کو چھوڑو میرے نبی کا حال بتاؤ. اسے کہا گیا تیرا خاوند شہید ہو گیا. اس نے کہا خاوند کو چھوڑو میرے نبی کا حال بتاؤ. جب انہوں نے کہا حضور زندہ ہیں, کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. اور نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے. پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے. اگر نبی زندہ ہے سارا جہان زندہ ہے, اگر پیغمبر باقی ہے سارا جہان باقی ہے, اگر رسول اللہ باقی ہیں سارا جہان باقی ہے. یہ ایک عورت کا ایمان ہے. مجھے بتاؤ ایسا ایمان دنیا میں کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ایسی محبت کا اظہار کوئی کر سکتا ہے؟ ایسے عشق کا اظہار کوئی کر سکتا ہے؟ رسول اللہ کا سکا چچا ان شہادتوں کے درمیان میں دادے شجاعت دیتا رہا, جرت کا جرت اور بسالت کا پرچم اڑاتا رہا, پیغمبر کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ لے کر پہاڑوں پہ کھڑا رہا. لیکن ایک آدمی جو اس کام پہ متعین کیا گیا تھا, جس کا نام وحشی بن حرب تھا, جو بعد میں تائب ہوا, بعد میں صحابی رسول بنا, اس کو اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ تو نے حمزہ کی لاش کو کے ٹکڑے کرنے ہیں, اس کا جگر نکالنا ہے اور اس کے جگر کو نکال کر لانا ہے. کیونکہ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں ایک عورت کا رشتہ دار قتل ہو چکا تھا, وہ بدلہ لینا چاہتی تھی. اس نے وحشی بن حرب سے کہا تو میرا غلام ہے, میں تجھے آزاد کر دوں گی اگر تو حمزہ کا جگر نکال کر لائے, میں جگر چباؤں. وہ ایک اوٹ میں بیٹھا تھا, پہاڑ کے اوٹ میں بیٹھا تھا. حضرت حمزہ کا گزر ہوا, اس نے تیر مارا, نبی کا سکا چچا گر گیا اور قریب ہو کر حضرت حمزہ کو شہید کر ڈالا. حضرت حمزہ شہید ہو گئے, ان کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا. شہادتیں تو اور بھی بڑی ہوئی, لیکن کون سا واقعہ تھا, کون سی بات تھی کہ جس کے لیے دنیا کے سردار نے کہا کہ یہ میرا چچا شہیدوں کا سردار ہوگا؟ سرداری کی بات کون تھی؟ شہید تو اور بھی ہوئے, شہید تو مصعب بن عمیر بھی ہوئے, شہید تو سعد بن ربیع بھی ہوئے, شہید تو جنگ احد کے اندر عمر بن جبو بھی ہوئے, شہید تو حنظلہ بھی ہوئے, شہید تو اور صحابی بھی ہوئے, شہید تو طلحہ بن عیاض بھی ہوئے, شہید تو ابو عبید بھی ہوئے, شہید تو پیغمبر کے ایک صحابی روا بھی ہوئے, اور بڑے صحابی شہید ہوئے, 70 صحابی احد کے پہاڑوں پہ شہید ہوئے. لیکن یہ شہادت کتنی نرالی ہے کہ حمزہ کی لاش پہاڑ پہ پڑی ہے. اگر صرف لاش پڑی رہتی, بات یہاں تک ہوتی تو ان کو شہیدوں کی سرداری نہ ملتی. لیکن ان کی لاش کو وحشی بن حرب نے گھسیٹ کر پہاڑ کے ایک دامن میں لے گیا اور وہاں لے جا کر پیغمبر کے سکے چچا کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے. ان کی آنکھوں کو نکال لیا, پہلے آنکھوں کو نکالا, پھر ہاتھوں کو کاٹا, پھر پاؤں کو کاٹا, پھر ان کی زبان کو کھینچا, پھر ان کے جسم کو چاک کیا. میرے بھائیوں, پورے پہاڑ پہ ٹکڑے اس طرح بکھیر دیے جس طرح کسائی بکرے کو قربان کر کے گوشت جمع کرتا ہے. اس طرح گوشت بکھر گیا تھا, اتنے ٹکڑے بکھر گئے. میرے بھائیوں, ان ٹکڑوں پہ رسول اللہ تشریف لائے. پیغمبر فرماتے اے اللہ, میں اپنے چچا کو پہچان نہیں سکتا. میرے چچا کی آنکھیں علیحدہ ہیں, ہاتھ علیحدہ ہیں, پاؤں علیحدہ ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. میرا چچا کیا قصور اس نے کیا تھا؟ اے اللہ, تیرے کلمے کو بلند کیا تھا, اے اللہ, تیرے نام کو سر بلند کیا تھا, اے اللہ, تیری توحید کے کلمے کو پہاڑوں پہ اس نے بلند کیا تھا. اس جرم میں آج اس کے ہاتھ علیحدہ کر دیے گئے, پاؤں علیحدہ کر دیے گئے, آنکھیں علیحدہ کر دی گئی, زبان علیحدہ کر دی گئی, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیے گئے. حضور نے فرمایا میرے چچا کے ٹکڑوں کو جمع کرو. چنانچہ کچھ بوریاں لائی گئیں, کچھ کپڑے لائے گئے, ان کپڑوں میں ٹکڑے ڈال دیے گئے. مسلمانوں, مجھے بتاؤ کتنا عجیب منظر ہوگا, کتنا المناک منظر ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا سردار سرانے پہ کھڑا ہے, لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں, آنکھیں علیحدہ ہیں, باہر کان علیحدہ ہیں, ہاتھ علیحدہ ہیں, پیغمبر پہچان نہیں سکتا. اتنا بڑا دکھ کسی کو کیا ہوگا؟ ایسے وقت میں بھی میرے پیغمبر نے صبر کا مظاہرہ کیا، ماتم نہیں کیا، سینہ نہیں کوٹا، اور کوئی بدعت نہیں کی پیغمبر علیہ السلام نے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو۔ نبی نے ایسے موقع پر صرف اتنی بات فرمائی کہ میری پھوپھی صفیہ جو میرے چچا کی بہن ہے وہ وہاں اپنی حویلی میں بیٹھی ہے، ان کو جا کر بے شک بتا دو، لیکن اسے کہو کہ وہ لاش پر نہ آئے، وہ لاش پر آئے گی ٹکڑے بھائی کے دیکھے گی، اس سے صبر نہیں ہو سکے گا، وہ پریشان ہو جائے گی، وہ رونے لگ جائے گی، اور میری پھوپھی جب روئے گی تو مجھے اپنا باپ بھی یاد آ جائے گا، مجھے اپنی ماں بھی یاد آ جائے گی، میں پریشان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا صفیہ کو کہو کہ لاش کے ٹکڑوں پر نہ آئے، لیکن وہ پیغمبر علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ پیغمبر کی پھوپھی نے فرمایا اے محمد، اے محمد مصطفیٰ، اے میرے بھتیجے، میں تیرے حکم کو کبھی نہیں ٹال سکتی، جو تیرا حکم ہے میں اسی پہ چلوں گی، میں روتی نہیں ہوں، میں چلاؤں گی بھی نہیں، میں ماتم بھی نہیں کروں گی، لیکن مجھے اجازت دو کہ میں بھائی کے ٹکڑوں پہ جا کر اس کی علیحدہ آنکھوں کو تو دیکھ لوں، اس کے ہاتھوں کو تو دیکھ لوں، اس کے جسم کے ذروں کو تو دیکھ لوں، قیامت کے دن میں یہ کہہ سکوں اے اللہ تیرے نام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے میرے بھائی کے ٹکڑے پہاڑوں پہ بکھیر دیے گئے تھے، لیکن میرے محمد کا حکم تھا، میں نے ماتم نہیں کیا، میں نے سینہ نہیں کوٹا، میں نے اشک نہیں بہائے، میں اللہ تیری تقدیر پہ راضی ہوں کہ قیامت کی صبح کو حوض کوثر پہ ملاقات کر لوں گی۔ میرے بھائیوں، یہ منظر بڑے دکھ والا تھا تاریخ کے سینے میں، یہ المناک منظر آج بھی محفوظ ہے۔ حضور نے فرمایا میری پھوپھی سے کہو کہ لاش پر نہ آئے، لیکن پھوپھی نے اجازت مانگی کہ میں ماتم نہیں کرتی، مجھے اجازت دی جائے۔ شاعر نے اسی کو کہا کہ ہوا حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا، تأثر دیدنی تھا مہر تابہ کی جلالت کا، صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی، بہت تھی دل میں ان کے الفت و توقیر حمزہ کی، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھا لیں دو، علم انگیز ہے قطع و برید چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید یہ دیدے چہرہ حمزہ، اور پسرنے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا، تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آشنا پایا، اور گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ میرے بھائیوں، حضرت صفیہ جب آئی ہے تو ان کے چہرے پہ پریشانی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ماتم نہیں کیا، انہوں نے کہا کپڑا ہٹاؤ، کہاں سے کپڑا ہٹانا تھا، کوئی چہرہ نہیں تھا، آنکھیں علیحدہ پڑی تھیں، ہاتھ علیحدہ پڑے تھے، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو پہچانتی ہوئی کہتی ہیں کہ میرا بھائی بڑا پہلوان تھا، اس نے اللہ کے دین کے لیے ٹکڑے ہو کر بھی اللہ کے پرچم کو بلند کیا، اے اللہ تو حمزہ سے راضی ہو جا، اس کا قصور تیرے کلمے کی سربلندی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائیو، یہ وہ شہادت ہے جس شہادت کو ہم نے فراموش کر دیا، جس شہادت کو ہم بھول گئے۔ آج کون کتنے مسلمان ہو، کن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ شوال کا مہینہ ہے، اس کی 15 تاریخ حضرت حمزہ کی شہادت کا دن ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، ایک مہینہ پہلے تمہیں یاد آ جاتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ آیا، حضرت پیغمبر کے نواسے کی شہادت کو یاد رکھتے ہو، نبی کے سکے چچا کو بھول جاتے ہو، جن کی لاش پہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، جن کی لاش پہ کملی والے نے فرمایا اے اللہ میں چچا سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، جن کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر نبی نے فرمایا قیامت تک جو شہید ہوگا ان شہیدوں کے اوپر سردار میرا چچا ہوگا، کیونکہ اس کے ٹکڑے جس طرح پہاڑوں پہ بکھیرے گئے، اس طرح آج تک اسلام کے لیے کسی کے ٹکڑے نہیں بکھیرے گئے۔ یہ دکھ تھا، یہ المیہ تھا، یہ پریشانی تھی، لیکن آج ریڈیو خاموش ہے، ٹیلی ویژن خاموش ہے، اخبارات خاموش ہیں، مولوی خاموش ہے، پیر خاموش ہے، چودھری خاموش ہے، نہیں پتا اس کو کہ دنیا کا شہیدوں کا سب سے بڑا سردار اسی مہینے میں قبر میں اترا، اس کی لاش کے ٹکڑے اسی مہینے میں کیے گئے، اور پیغمبر نے اسی کی لاش کے ٹکڑوں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی۔ کسی کو احساس نہیں، کسی کو اس کا علم نہیں، رافضیت کی خبروں پہ یقین ہے، رافضیت کے پروپگنڈے کا یقین ہے، سارے شہیدوں کو بھول گئے، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی، بھری ہوئی ہے یا نہیں؟ جنگ احد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، حضرت نعمان کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان سعد بن ربیع کو تلاش کر کے لاؤ۔ نعمان کہتے ہیں کہ میں سعد بن ربیع کو تلاش کرنے گیا، میں نے لاشوں میں دیکھا مجھے ساتھ نہ ملا، میں نے زندوں میں دیکھا مجھے ساتھ نہ ملا، میں نے زخمیوں میں دیکھا تو سعد ابن ربی لاشوں کے نیچے تڑپ رہا تھا، میں نے زخمیوں کے نیچے سے اسے ہٹایا اٹھایا، جب میں نے باہر کیا باہر نکالا تو اس نے کہا کون ہے تو؟ میں نے کہا میرا نام نعمان ہے اور مجھے رسول اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور پیغمبر نے تجھے اپنی طرف سے سلام بھیجا ہے۔ نعمان کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کا سلام اسے دیا اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی اور وہ خوشی سے مسرور ہو گیا، حالانکہ وہ زخمی تھا، حالانکہ اس کی آخری حالت تھی، حالانکہ اس کے سارے کپڑے خون آلود تھے، حالانکہ اس کے سینے پہ ورم تھا، حالانکہ اس کے چہرے پہ نیزوں کے زخم تھے، حالانکہ اس کے ہاتھوں سے لہو بہ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ جب میں نے کہا رسول اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے تو وہ خوشی سے مسرور ہو کر اس کا چہرہ چمک اٹھا اور مجھے کہنے لگا حضور کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضور خیریت سے ہیں اور حضور تجھے بلا رہے ہیں۔ جب میں نے کہا حضور بلا رہے ہیں تو پھر وہ جوش مسرت میں زخمی شیر کی طرح اٹھنے لگا، ایک مرتبہ اٹھا پھر گر گیا، پھر اٹھا پھر گر گیا، پھر اٹھا پھر گر گیا، تو اس نے میرے دامن کو پکڑ کے کہا کہ اے نعمان میرے پیغمبر سے کہنا میرا آخری وقت تھا اور میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور میرے نبی سے کہنا میرے لیے دعا کر دیں۔ اور جب میں چلنے لگا نعمان کہتے میرے بازو کو پکڑ کر اس نے کہا کہ میری قوم کے جتنے بھی انصاری ہیں ان کو بلانا، ان کو جمع کرنا اور جمع کر کے ان کو میرا پیغام دینا، انہیں کہنا کہ میری قوم کے انصاریوں میرے پیغمبر پہ آنچ نہ آنے پائے، میری قوم کے انصاریوں میرے نبی کے دائیں شہید ہو جانا، بائیں شہید ہو جانا، آگے شہید ہو جانا، پیچھے شہید ہو جانا، لیکن میرے پیغمبر پہ آنچ نہ آنے پائے۔ میں نے کہا کہ تیرا آخری وقت ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کوئی وصیت کر، کوئی نصیحت کر، کوئی رشتہ داروں کے نام پیغام دے۔ اس نے کہا کوئی پیغام نہیں، میری قوم سے کہنا کہ میرے پیغمبر پہ اگر آنچ آئی تو میں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ لوں گا، میرے نبی پہ آنچ نہ آئے۔ یہ کہا کہ میرے نبی پہ آنچ نہ آئے اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑا اور دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ رومان کہتے ہیں یہ واقعہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس کے عشق میں، نبی کے عشق میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، پیغمبر کے عشق میں اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، نبی کے عشق میں اس کے خون میں حرارت تھی، جب وہ نبی کا نام لیتا تھا تو وجد اور ایمان افروزی میں اس کی حالت عجیب ہو جاتی تھی، لیکن اس نے کلمہ شہادت پڑھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں سارا راستہ روتا رہا۔ میں نے کہا اس کو نبی کا عشق دیکھو، نبی کی محبت دیکھو، اس کو کسی رشتہ دار کا خیال نہیں آیا، اس کو آخری وقت بھی محمد مصطفیٰ کا خیال آیا، اس کو آخری وقت بھی پیغمبر کا خیال آیا۔ میں نے یہ واقعہ سارا رسول اللہ کو آ کر سنایا، نبی بھی رو پڑے، نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ واقعہ عجیب و غریب تھا، کئی دنوں کے بعد میرا گزر مدینہ کی گلی سے ہوا، اس گلی میں ابو بکر صدیق کا مکان تھا، ابو بکر اپنے مکان کے باہر چبوترے کے اوپر چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے ہیں، اور جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ صدیق اکبر کے سینے پر کھیل رہی ہے اور ابو بکر اس کو چوم رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابو بکر یہ کس کی بچی ہے، آپ کی بیٹی ہے یا آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی بیٹی ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں یہ میری بیٹی نہیں اور نہ میرے بیٹے کی بیٹی ہے، بلکہ تجھے نعمان نہیں پتا، میں اس لیے اس کو چومتا ہوں کہ یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے، میں روتا اس لیے ہوں، میں چومتا اس لیے ہوں کہ جب سعد کا آخری وقت آیا اس نے تجھے یہ کہا کہ میرے نبی کا خیال کرنا، اس یتیم بچی کا خیال نہیں آیا۔ وہ آخری وقت میں بھی اپنی بچی کی دیکھ بھالی کے لیے وصیت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میری ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کا خیال رکھنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، میری بیوی کا خیال رکھنا، میرے گھر کا خیال رکھنا، میری دکان ہے، میری حویلی ہے، اس حویلی کا خیال رکھنا، میرے مکان کو دیکھنا، میرے مکان کو فلاں کے سپرد کر دینا، آخری وقت ہے نعمان تو پوت۔ سورج روشن کر رکھا تھا، چراغ روشن کر رکھا تھا، لیکن یتیم بچی جو یتیم رہ گئی تھی اس کا خیال نہیں آیا۔ یہ وہ عشق تھا، یہ وہ درد تھا، یہ وہ محبت تھی، یہ وہ پیار تھا جس کی وجہ سے صحابہ کی اس جماعت کو اللہ کے قرآن نے کہا یقاتلونا فی سبیل اللہ فیقتلونا ویقتلونا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کی شہادتوں کے، جن کے قتال کے، جن کی جرتوں کے، جن کی بسالتوں کے قصے تورات میں بھی آ گئے، انجیل میں بھی آ گئے اور قرآن میں بھی آ گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سپاہی صحابہ کے اتنے آدمی شہید ہو گئے، یہ کام بڑھ رہا ہے، کیوں نہ بڑھے؟ سپاہی صحابہ کس کے لیے شہید ہوتی ہے؟ سپاہی صحابہ ابو بکر کے قدموں پہ شہید ہوتی ہے، سپاہی صحابہ عائشہ کے دوپٹے پہ شہید ہوتی ہے، سپاہی صحابہ فاروق اعظم کے تقدس پہ شہید ہوتی ہے، سپاہی صحابہ سعد بن ربیع کی جرت پہ شہید ہوتی ہے۔ جو لوگ ٹکڑے کرا کے بھی محمد کو سینے سے جنہوں نے لگائے رکھا، آج ان کے نام پہ کوئی شخص بکواس کرے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ جان دے ڈالوں، بچوں کی پرواہ چھوڑ دوں، بیوی کی پرواہ چھوڑ دوں، رشتہ داروں کی پرواہ چھوڑ دوں۔ کیوں پرواہ چھوڑوں؟ اس لیے کہ بدر کے میدان میں انہوں نے بچے چھوڑ کر نبی کو سینے سے لگایا، احد کے پہاڑوں پہ انہوں نے بیویاں چھوڑ کر نبی کو سینے سے لگایا، خندق کی کھائیوں میں انہوں نے کاروبار چھوڑ کر نبی کو سینے سے لگایا، جنہوں نے سب کچھ لٹا کر نبی کو نہیں چھوڑا، آج میں ان صحابہ کو کیسے چھوڑ دوں؟ میری ماں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، زندگی کی کوئی حقیقت صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہے کوئی حقیقت؟ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے نزدیک حقیقت ہے تو ابو بکر کی عزت کی حقیقت ہے، میرے نزدیک حقیقت ہے تو صحابہ کے عشق و محبت سے جو چراغ روشن ہے، اس چراغ کی محبت ہے، اس چراغ کی حقیقت ہے۔ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ خمینی کے انقلاب کے بعد پاکستان میں صحابہ کو کافر لکھا گیا، خمینی کے انقلاب کے بعد، ٹھہرو بھائی، ٹھہرے بھائی، خمینی کے انقلاب کے بعد 13 زبانوں میں وہ کتابیں چھپی جن کتابوں میں صحابہ کو کافر لکھا گیا، صحابہ کو شیطان لکھا گیا، ہائے جنہوں نے اپنے سر نیزے کی انگلیوں پہ محمد کے عشق میں لٹا دیے، ان کو کافر لکھا جائے، میں چپ کر جاؤں، میں بغیرت بن جاؤں، میں لوارت چھوڑ دوں، ابو بکر کو، عائشہ کو میں اپنی جان کا قیمہ بنوا کر بھی صحابہ کی فصیل پہ، ان کے محل پہ پیرا دیتا رہوں گا، جان لٹا کر بھی ان کی غلامی کرتا رہوں گا۔ قربانی دینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحابہ کے لیے جن لوگوں کو ہماری بات نہیں سمجھ میں آتی، وہ گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ تشدد پرست جماعت ہے، یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، تیرے باپ کو کوئی کنجر کہے تو چپ کر جائے تو پھر میں دیکھوں، تیری ماں کو کوئی کنجری کہے تو چپ کر جائے تو تجھے دیکھوں، تیری بہن کو کوئی طوائفہ کہے تو چپ کر جائے تو پھر تجھے دیکھوں۔ عائشہ کو اس ملک میں طوائفہ لکھا گیا، میں چپ کیسے کروں؟ ابو بکر کو کافر لکھا گیا، میں چپ کیسے کروں؟ بتاؤ تو صحیح، چپ کرنا چاہیے یا اس کفر کا جواب دینا چاہیے؟ دینا چاہیے یا نہیں؟ مسلمانوں، شیعہ سے ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہے کوئی ذاتی جنگ؟ میں نے 1.5 سال پہلے وزیر اعظم کے سامنے شیعہ کی 110 کتابیں پیش کی، اگر حکومت ان کتابوں کو ختم کرنے میں مخلص ہوتی تو غلام حسین نجفی نئی کتابیں نہ لکھتا۔ اس کی نئی کتاب آئی ہے نص خلافت بلا فصل، جس کے 226 صفحے پہ اس ملعون نے کہا کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے برابر تھا۔ اتنی بڑی بکواس، اتنی بڑی لعنت، اور ہمیں کہا جاتا ہے تم تشدد پرست ہو۔ یاد رکھو، جو صدیق کو کافر کہے گا اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھ کر بھی کافر کہا جائے گا. یہ یاد رکھو ٹھیک ہے. کئی الو انگریز کے ٹوٹی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے پڑھے لکھے چہل کہتے ہیں یہ فرقہ وریت ہے, ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے. الو کبھی تم نے ہمارا مقدمہ سنا؟ احمد کو پاگلو کبھی تم نے ہم سے پوچھا ہماری شیعہ سے لڑائی کیا ہے؟ شیعہ نے کوئی ہماری جائیداد پہ قبضہ کیا, ہمارے مال پہ قبضہ کیا, ہماری ذات سے جنگ لڑی؟ کلمہ محمد کا پڑھتے ہو اور جنہوں نے کلمے کا پہرا دیا انہیں کافر کہا جائے, میں چپ کر جاؤں؟ اور اگر میں کہوں انہیں گالی نہ دو تو میں فرقہ پرور؟ میں تمہارے اس فلسفے کو اور اس گندی ذہنیت پر لعنت بھیجتا ہوں. اگر ابو بکر کو کافر کہنے والا موجود ہوگا میں اسے کافر کہوں گا. اس کو کافر کہنا فرقہ وریت ہے. تو جاؤ, تم سے جو ہو سکتا ہے کر گزرو. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, ہمارا یہ موقف غلط ہے یا صحیح ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف کوئی کتاب اس ملک میں نہ لکھی جائے؟ یہ غلط موقف ہے یا صحیح ہے؟ اور جو شخص صحابہ کے خلاف لکھتا ہے اس کتاب کو ضبط کرو, لکھنے والے کو سزائے موت دو. ٹھیک ہے, ہمارا یہ مطالبہ غلط ہے یا صحیح ہے کہ جو شخص صحابہ کو کافر لکھتا ہے اسے سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو ہم اس کو سزائے موت کا مطالبہ کرتے کہتے یہ تشدد کرتے. تیرے باپ کی زیادہ عزت ہے ابو بکر صدیق سے, نعوذ باللہ. تیری ماں زیادہ عزت رکھتی ہے صحابیہ عورتوں سے, کہ اس ملک میں پیغمبر کی بیٹیوں اور صحابہ کی بیویوں اور صحابہ کی ماؤں کا مزار اڑایا گیا. فاتح مصر عمر بن عاص کی والدہ کے بارے میں اس ملعون نے کتاب چھاپی, غلام حسین نجفی نے علیاذ باللہ. اس نے کہا فاتح مصر عمر بن عاص کی ماں نعوذ باللہ اتنی غلیظ عورت تھی کہ جو ہر وقت زنا خانے میں موجود رہتی تھی. علیاذ باللہ, اس سے بھی سخت لفظ کہا گیا ہے. عورتوں کی موجودگی میں میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. میرے بھائیوں اتنا تلخ لفظ, اتنی تلخ گفتگو, کتابیں ملک میں چھپیں اور اس کے بعد ہم احتجاج کریں تو ہم دہشت گرد, ہم احتجاج کریں تو فرقہ پرور, اور جو کتا مر جاتا ہے کہتے ہیں سپاہی صحابہ نے مارا. یہ بہاولپور میں مر گئے آدمی تین, ہم نے کہا جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کہتے نہیں جی بم تمہیں نے مارا ہے. ہم بم مارتے تو غلام حسین نجفی کے گھر میں مارتے, ہم بم کا دھماکہ کرتے تو دھماکہ ہم کرتے اکبر شاہ کے گھر کراچی میں, عبد الکریم مشتاق کے گھر کرتے. ٹھیک ہے, اور ان پریسوں پہ دھماکے کرتے, ان کتب خانوں کو جلا دیتے جن میں صحابہ کے خلاف کتابیں چھپی. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں کبھی نہیں لیا. لیا ہے؟ مولانا حق نواز جھنگوی جب شہید ہوئے تھے تو ملک میں فساد ہوتا تھا اس سے, ان سے پہلے ان کو شہید کر کے جھگڑے کا آغاز کیا کس نے؟ تو ہم فسادی کیسے ٹھہرے؟ کہتے جی تم نے دھماکہ کیا. میں نے کل بہاولپور میں کمشنر سے اور وہاں کی انتظامیہ سے کہا, میں نے کہا دھماکے کرنا, اس قسم کی لاقانونیت کا مظاہرہ کرنا یہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے, ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ہم نے اس کی مذمت کی ہے کہ عید کے موقع پر بے گناہ آدمیوں پر, خواہ وہ شیعہ ہیں, ان پر بم کا دھماکہ کرنا یہ قابل مذمت ہے, اس کی مذمت ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہوا کیا کہ مولانا عبداللہ خان جو سپاہی صحابہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر, انہیں گرفتار کر لیا. وہاں سے 30 میل کے فاصلے پر, بلکہ 35 میل کے فاصلے پر عید پڑھا رہے تھے اور 5,000 آدمیوں کو انہوں نے عید پڑھائی. 8:15 کا یہ وقوع ہے اور 8:15 عید کا وقت ہے وہاں, اور مولانا غلام یاسین وہاں سے 50 میل کے فاصلے پر خیر پور ٹانے والی میں عید کی نماز پڑھا رہے ہیں اسی وقت, اور صادق ارشد جو یونیورسٹی کا لڑکا تھا وہ 10-20 ہزار آدمیوں کی موجودگی میں عید کی نماز پڑھ رہا ہے عیدگاہ میں، بڑی عیدگاہ میں، اور ایم پی اے صاحب کہتے ہیں میرے سامنے اس نے عید کی نماز پڑھی ہے. ایم پی اے اور 10 ہزار آدمی گواہ ہیں کہ ہمارے سامنے عید پڑھی، لیکن ان تینوں پر بم کے دھماکے کا مقدمہ بنا دیا گیا. کوئی انہوں نے جا کر بم مروائے، انہوں نے بم مارے اور ان کی وجہ سے آدمی ہمارے مرے. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے. اور ایف آئی آر میں لکھا کہ ضیاء الرحمان فاروقی اور آزم طارق کے فتووں کی روشنی میں، آزم طارق کے فتووں کی روشنی میں جناب بم انہوں نے فلاں آدمی کو دیے اور انہوں نے جا کر مارے. اچھا میرا فتویٰ چلتا تھا، مولانا آزم طارق کا فتویٰ چلتا تھا، بھئی ہم نے تو ناموس صحابہ قبل اسمبلی میں پیش کیا، ہمیں یہاں فتوے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو آئینی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم نے تو آئینی طور پر شیعہ کو شیعہ کے خلاف قرارداد وہاں پیش کر رکھی ہے، یہاں دھماکے بے گناہ آدمیوں پر دھماکے کرانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا اور بہت بڑی زیادتی ہوئی، جس کی میں پرزور مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ بے گناہ آدمیوں پر قتل کا جھوٹا مقدمہ اگر بہاول پور کے علماء کو، بے گناہ علماء کو رہا نہ کیا گیا تو سپاہی صحابہ پورے ملک میں احتجاج کرے گی. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مولانا عبداللہ خان، مولانا یاسین اور صادق ارشد کی رہائی کے لیے پورے ملک میں سپاہی صحابہ احتجاج کرے گی. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور مجھے بہاول پور کے تاجران نے اور علماء نے یقین دلایا کہ ہم قرآن پر حلف دیتے ہیں کہ یہ تینوں آدمی بے گناہ. پوری تاجران نے، پورے شہر نے کل شام کو عصر کے بعد، اسی وقت عصر کے قریب انہوں نے آ کر کہا ہم قرآن اٹھاتے ہیں سارا شہر کہ یہ تینوں آدمی بے گناہ. اور انہوں نے وہاں دھرنا مار لیا اور شالیمار ٹرین روک لی، اور اب 16 تاریخ کا الٹیمیٹم دیا. پہلے بھی تم نے بڑے الٹیمیٹم دیے تھے، اب بھی دیکھیں گے تمہارا الٹیمیٹم کے کیا ہوتا. ٹھیک ہے، اگر ان علماء کو رہا نہ کیا گیا سپاہی صحابہ راست اقدام کرے گی، اور ہم ایسے جھوٹے مقدموں پر اپنے کارکنوں کو جیلوں کے حوالے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ اگر سپاہی صحابہ نے کوئی موومنٹ چلائی ہمارا ساتھ دو گے؟ سپاہی صحابہ کی آواز پر لبیک کہو گے؟ اور ناموس صحابہ کا دل انشاءاللہ آنے والے اجلاس میں سپاہی صحابہ اس کے لیے آواز اٹھائے گی. بل اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے لیکن بحث کے لیے اس کو لایا نہیں جا رہا. اور اب آپ نے دیکھا کہ جنیجو صاحب کے انتقال کو ابھی چند دن ہوئے لیکن جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. بٹ رہی ہے یا نہیں؟ وزیر اعظم صاحب بڑے ہوشیار نکلے، باہر کے ملک کے دورے سے پہلے پہلے اجلاس بلا کر صدر بن کر باہر چلے گئے. ٹھیک ہے، اور بابا جی تیار ہیں اسمبلی کے لیے. ساڈا ایم ایل اے تو گیا ہی بعد اچھے، اسمبلی ٹوٹے گی تب بھی، نہیں ٹوٹے گی تب، لیکن نواز شریف صاحب اگر تم نے ناموس صحابہ کا بل منظور نہ کیا تو آئندہ الیکشن میں ہر چوک میں تمہیں یہ حساب دینا پڑے گا. دینا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سپاہی صحابہ تیرا کوئی جلسہ خیریت سے گزرنے نہیں دے گی. یہ تم بھی تجربہ کر لینا، وقت آئے گا اللہ نے اگر ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کلمے کے نام پر، قرآن کے نام پر ووٹ لے کر تم اس ملک میں چلتے کیسے ہو. ووٹ دین کے نام پہ لیا، نہ شریعت بل منظور کیا اور نہ ناموس صحابہ کا بل منظور کیا، اور ووٹ تم لینے آئے ہو. آئندہ الیکشن بتائے گا، سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ اور ایک بات یاد رکھیں، سپاہی صحابہ نے جو 50 روپے کا امدادی ٹکٹ تحفظ ناموس صحابہ فنڈ جاری کیا، وہ ٹکٹ آپ نے حاصل کیے؟ نہیں حاصل کیے. کیے ہیں؟ جنہوں نے نہیں کیے وہ کریں گے؟ جو کریں گے ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ، ہولی ہولی ہولی، 4 روپیے مہینے دے بن دین سارے، 50 روپے سال بعد لینے ہیں سپاہی صحابہ والے. ٹھیک ہے، ویسے تو کہتے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، کہتے جان بھی دیں گے فاروق کی، جان نہیں مانگتے 50 روپے مانگتے. ٹکٹ 50 روپے کا جاری ہے، 50 روپے کا ٹکٹ لوگے؟ ٹھیک ہے، اور اپنے اپنے حلقوں میں سپاہی صحابہ بناؤ گے؟ ہر گاؤں میں سپاہی صحابہ بناؤ گے؟ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں بناؤ گے؟ جو بنائیں گے ہاتھ کھڑا کریں. اور یہ جو مدرسہ ہے یہ پرانا مدرسہ ہے جامعہ قادریہ, اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرو گے؟ اس مدرسے کے بچیاں, کافی بچیاں زیر تعلیم ہیں, بچے زیر تعلیم ہیں, پورے علاقے میں یہ مدرسہ روشنی کا مینار ہے. اس مدرسے کے لیے تمام علاقے کے لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. حصہ لیں گے. وآخر دعوانا.